بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن. سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گردوں پہ سماعت فرمائیں گے, اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, پھر آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے, جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا, اور منار نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. تو سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ترکمانستان کے دارالحکومت عشق آباد میں ایران اور پاکستان کے صدور کی ملاقات باہمی روابط اور تعاون کے زیادہ سے زیادہ فروغ اور استحکام کی راہوں پر تبادلہ خیال. سب اپنے مفاد کے لیے سیاست میں آتے ہیں, میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے آیا ہوں, امریکہ کے اسلامی اسکالرز سے انٹرویو میں عمران خان کا دعویٰ. میں اقتدار میں نہیں رہنا چاہتا بلکہ عوام کی خدمت جاری رکھنا چاہتا ہوں, ماہانہ من کی بات پروگرام میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا اعلان. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران پاکستان کے تمام شعبوں میں تعلقات اور تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے. ترکمانستان کے دارالحکومت عشق آباد میں پاکستان کے صدر عارف علوی کے ساتھ ایک ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں میں دیرینہ تاریخی اور ثقافتی رشتے پائے جاتے ہیں اور ہمارے عوام کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان پائے جانے والے رشتوں کی دیرینہ عمیق اور گہری بنیادوں پر باہمی روابط اور تعلقات کے فروغ کی مضبوط عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے, جو نہ صرف دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے بلکہ اس سے پورے خطے کو فائدہ پہنچے گا. اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ہونے والی اس ملاقات میں صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون کی بے پناہ گنجائش موجود ہے, تاہم باہمی تعاون کی موجودہ سطح اس کے مطابق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران برادر اور ہمسایہ ملک پاکستان کے ساتھ پوری گنجائش کے مطابق تعلقات کے فروغ کا پختہ ارادہ رکھتا ہے. پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدی منڈیوں کے قیام, ٹرانزٹ ٹریڈ, ٹرانسپورٹیشن, توانائی اور سیاحت کے میدان میں تعاون کے امکانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کہنا تھا کہ تہران اسلام آباد کے ساتھ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کا خواہاں ہے. صدر ایران نے دنیا بھر کی مظلوم قوموں اور خاص طور سے افغان عوام کی حمایت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں بیرونی افواج کی 20 سالہ موجودگی مشکلات کے حل کے بجائے ظلم و ستم اور بدامنی میں شدید اضافے کا باعث بنی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ ایران افغانستان میں ایک ایسی وسیع البنیاد حکومت کے قیام کا خواہاں ہے جس میں تمام اقوام اور سیاسی گروہوں کو نمائندگی حاصل ہو، اور ہم اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعاون کے لیے بھی تیار ہیں۔ صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے واضح کیا کہ ہم ایران میں مقیم 40 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو اس قوم کے خلاف امریکہ کا ظلم و ستم کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اور تمام تر مشکلات کے باوجود ایرانی شہریوں کی طرح ان کی میزبانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے دہشت گرد گروہ داعش کو امریکی پیداوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ داعش کے ذریعے افغانستان میں بدمنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں اس کے مقابل میں ڈٹ جانا چاہیے۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر سید عارف علوی نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کا فروغ چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات کو خاص اہمیت دیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ کی بے پناہ گنجائش موجود ہے۔ صدر عارف علوی نے مزید کہا کہ پاکستان بھی ایران کی طرح افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کا قیام اور اس ملک میں قیام امن کے لیے تعاون کو ضروری سمجھتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران اور پاکستان کے صدور ای سی او سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ترکمنستان کے دارالحکومت عشق آباد پہنچے ہیں۔ ایران، پاکستان اور ترکی اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم ای سی او کے بانی اراکین ہیں۔ ان کے علاوہ افغانستان، ترکمنستان، قرقزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان اور آذربائیجان بھی ای سی او کے رکن ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے استنبول تہران اسلام آباد روڈ کوریڈور کے افتتاح کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کے وزراء خارجہ کے اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حمل و نقل کے منصوبوں کو عملی جامع پہنانا اس تنظیم کے بنیادی اہداف میں شامل ہے۔ انہوں نے اسلام آباد تہران استنبول ٹرانزٹ منصوبے کو عملی جامع پہنائے جانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ٹرانزٹ ٹریڈ میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے تفتان کے علاوہ ایران کے ساتھ اپنی دوسری سرحدی گزرگاہ رغبت ریمدان کو بھی ٹرانزٹ کے لیے عالمی کنونشن ٹی آر سے منسلک کر دیا ہے۔ پاکستان کا وزیر خارجہ نے افغانستان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں قیام امن کا معاملہ ای سی او کے اہداف کی تکمیل میں حیاتی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے ای سی او کے رکن ملکوں پر زور دیا کہ افغان عوام کو انسانی اور اقتصادی امداد کی فراہمی کے ذریعے افغانستان میں انسانی بحران اور اقتصادی بدحالی کا راستہ روکنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر ملک اور ریاست مدینہ بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے معروف امریکی اسلامی اسکالر شیخ حمزہ یوسف کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ جب انہوں نے سیاست شروع کی تو ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور 22 سال مسلسل جد و جہد کی۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے سیاست شروع کی تو ملک میں مافیا موجود تھی، اور اس وقت لوگ سیاست میں آنے سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ ملک سے اشرافیہ اور مافیا کی اجارہ داری کو ختم کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس انٹرویو میں کہا کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک میں زیادہ تر حکمران اپنے مفاد اور پیسہ کمانے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں، لیکن وہ اپنے ایمان کی وجہ سے خدمت کے لیے سیاست میں آئے ہیں۔ عمران خان نے ملک کو اشرافی مافیا سے پاک کر کے ریاست مدینہ بنانے کے عزم کا ایسی حالت میں دعویٰ کیا کہ ان کے خلاف حزب اختلاف کی متحدہ تحریک پی ڈی ایم جاری ہے۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے عوام کو کمر توڑ مہنگائی اور بدعنوانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ پی ڈی ایم رہنماؤں نے لاڑکانہ میں ایک کانفرنس کے خطاب میں وزیراعظم عمران خان کے تبدیلے کے نعرے کو دھوکہ قرار دیا ہے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ نیب میرا کیا احتساب کرے گا، اس کا خود ہونا چاہیے۔ جعلی کابینہ نے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کی منظوری دی، جو مسلط کیے گئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہم انہیں پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں۔ سنیچر کو رات گئے لاڑکانہ میں جے یو آئی کے زیر اہتمام میونسپل اسٹیڈیم میں منعقد کانفرنس کے خطاب میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کی موجودہ وفاقی کابینہ کو جعلی کابینہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بقول ان کے جعلی کابینہ نے ملک کے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کی منظوری دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ حکومت تبدیلی کے پرفریب نعرے کے ساتھ بقول ان کے ملک پر مسلط کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں ہم انہیں مسترد کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اقتدار میں باقی رہنے کے خواہش مند نہیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں اتوار کو آیوشمان بھارت اسکیم سے فائدہ اٹھانے والوں سے بات کی۔ مسٹر مودی نے کہا کہ ان کے لیے وزارت عظمیٰ کا عہدہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ عوام کی خدمت اہم ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے آیوشمان بھارت اسکیم کی افادیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آیوشمان بھارت کا کارڈ بنوائیں اور علاج معالجے کی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج غریب عوام دوا کی وجہ سے پریشان ہے اور وہ پیسے کی وجہ سے دوا نہیں لیتے یا بیماری کا علاج نہیں کرا پاتے تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ انہوں نے غریب عوام کے علاج معالجے کے تئیں ایسی حالت میں تشویش کا اظہار کیا کہ ملک میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران دواؤں اور آکسیجن تک دسترسی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ میں اجل بن گئے تھے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ نئی دہلی کو جموں کشمیر کے خصوصی اختیارات سود سمیت واپس کرنا ہوگا۔ تفصیلات کے ساتھ سرینگر سے سپت محمد حسن۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ نئی دہلی کو جموں کشمیر کے خصوصی اختیارات سود سمیت واپس کرنے ہوں گے۔ جموں صوبے کے بانیحال میں ایک بھاری عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے نئی دہلی پر تنقید کے نشتر چلاتے ہوئے کہا کہ نئی دہلی کی موجودہ حکومت طالبان سے مذاکرات کر رہی ہے لیکن پاکستان سے نہیں، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ گزشتہ دو برس کے دوران نئی دہلی کی موجودہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے کشمیری لوگوں میں جو ناراضگی پائی جا رہی ہے اسے دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ حکومت ہند کو دفعہ 370 اور 35A کسی بھی حال میں بحال کرنا ہوگا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی وکالت کرتی ہوں لیکن بھاجپا اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ میں بھاجپا پہ یہ بات زور دے کر کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی پالیسیوں کا محاسبہ کریں۔
جموں کشمیر کو رکھنا ہے اپنے ساتھ تو 370 35 ہے اور مسئلے کشمیر حل کرنے کے ساتھ ساتھ کرنا ہوگا۔ ڈنڈے کے بلبوتے پہ، بندوق کے بلبوتے پہ، لاشوں کو دبانے کے بلبوتے پہ آپ کشمیر کو ساتھ نہیں رکھ سکتے۔
اس دوران جموں کشمیر بھارتیہ جنتا پارٹی کے سربراہ رویندر رینا نے محبوبہ مفتی کے بیان کو ان کا ذہنی افتراء قرار دیا اور کہا کہ جموں کشمیر میں 370 اور 35A کا مکمل طور پر خاتمہ ہوا ہے اور کوئی بھی حکومت ان دفعات کو بحال نہیں کر سکتی۔
محبوبہ مفتی کا ماس بیسز میں سپورٹ ختم ہو گیا ہے، اس لیے وہ اناپ شناپ جیسے بیان دیتی ہے۔ جموں کشمیر کا بچہ بچہ ہندوستانی ہے۔
محبوبہ مفتی نے کہا کہ نئی دہلی کی موجودہ حکومت کو چاہیے کہ پارٹی سیاست سے بالا تر ہو کر ملکی مفادات میں فیصلے کریں اور ملکی مفاد اسی میں ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے غیر معمولی اقدامات اٹھائے جائے۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سبت محمد حسن، سہرانی نیٹ ورک، سری نگر۔
ہندوستان کی وزارت خارجہ نے افغانستان کے لیے گندم کی ترسیل میں پڑوسی ملک پاکستان سے غیر مشروط تعاون کی اپیل کی ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ ہندوستان افغان عوام کے لیے 50,000 ٹن گندم بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں بھرپور تعاون کرے گا۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے بیان میں افغانستان کے لیے گندم کی براستہ پاکستان ترسیل کے لیے حکومت اسلام آباد کی شرائط کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ان کا ملک افغانستان کے لیے گندم کی ترسیل کے سلسلے میں ہندوستان کے ساتھ تعاون کرے گا۔ ادھر روزنامہ انڈین ایکسپریس نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ ہندوستان نے پاکستان کے راستے گندم افغانستان بھیجنے کی تجویز گزشتہ ماہ اسلام آباد کو پیش کی تھی لیکن اب تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ انسانی حقوق کے عالمی اداروں نے افغانستان میں انسانی اور غذائی بحران کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ اٹلی، بیلجیم، جرمنی، برطانیہ اور جمہوریہ چیک کے حکام نے اپنے ممالک میں اومیکرون ویریئنٹ پائے جانے کا اعلان کیا ہے۔ کرونا کا نیا ویریئنٹ متعدد مغربی ملکوں میں پہنچ چکا ہے۔ اس درمیان اٹلی، بیلجیم، جرمنی، برطانیہ اور جمہوریہ چیک کے حکام نے اپنے اپنے ملک میں اومیکرون ویریئنٹ پائے جانے کی تصدیق کی ہے۔ جرمنی کے حکام کہنا ہے کہ کرونا کا نیا ویریئنٹ اومیکرون جنوبی افریقہ سے جرمنی پہنچا ہے۔ جرمنی کی ریاست ہیسن کی جہاں فرینکفورٹ بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے، اس کے سماجی امور کے وزیر کائے کلوس نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ کئی گنا تیزی سے بڑھنے اور پھیلنے والے کرونا ویریئنٹ اومیکرون کا اس مسافر میں مشاہدہ کیا گیا جو ابھی حال ہی میں جنوبی افریقہ سے جرمنی پہنچا ہے۔ اسی طرح جمہوریہ چیک کے جنرل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ سینٹر نے بھی اعلان کیا ہے کہ اومیکرون کرونا ویریئنٹ کا اس شخص میں مشاہدہ کیا گیا جو کچھ دن پہلے نیمیبیا میں رہ کر آیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر صحت نے بھی اپنے ملک میں اومیکرون ویریئنٹ کے 2 مریضوں کی خبر دی ہے۔ اٹلی کی حکومت نے بھی ہفتے کے روز اپنے ملک میں اومیکرون ویریئنٹ کے ایک معاملے کی خبر دی ہے۔ ایسے حالت میں کہ یورپی ممالک ابھی کرونا کے پرانے ویریئنٹ سے نجات نہیں پا سکے ہیں، ان کی صورتحال کرونا کی بنا پر تشویشناک بنی ہوئی ہے، نئے کرونا ویریئنٹ اومیکرون کے پہنچ جانے سے ان ممالک کے حکام کے لیے نئے مسائل و مشکلات پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ امریکی صدر جو بائیڈن کے مشیر اینتھونی فاوچی نے کرونا کے اومیکرون ویریئنٹ کے امریکہ پہنچنے کی خبر دی ہے۔ انہوں نے این بی سی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیزی سے بڑھنے اور پھیلنے کی خطرناک صلاحیت کا حامل نیا کرونا ویریئنٹ اومیکرون امریکہ پہنچ چکا اور یہ کرونا ویریئنٹ بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ دوسری جانب یورپی ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ اس نئے کرونا ویریئنٹ کی منتقلی کی شرح، ویکسین کی افادیت، دوبارہ انفیکشن کے خطرے اور اس کے دیگر خصوصیات کے بارے میں بھی بہت سے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اس وقت اسٹوڈیو میں سیاسی گفتگو کے لیے تشریف فرمائے ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ
جی۔ ڈاکٹر صاحب، ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو کئی اشروں سے متنازع بنایا جا رہا ہے، عالمی سطح پر جہاں اس پروگرام کے راستے میں متعدد رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، وہاں ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سہنی ٹولے کی گھناؤنی سازش پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، بڑا اہم موضوع آپ نے انتخاب کیا۔ دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں امریکہ اور صہیونی لابی نے گزشتہ چند اشروں سے جو رویہ اپنا رکھا ہے اور جس انداز سے مختلف میدانوں میں جنگ شروع کر رکھی ہے، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ امریکہ سفارتی میدان میں بھی ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف سرگرم عمل ہے، فوجی نوعیت کے اگر اس میں دیکھا جائے اور دہشت گردی کے عنوان سے یا سیکیورٹی کے عنوان سے دیکھا جائے، اس عنوان سے ایران کے خلاف سرگرم عمل ہے، اقتصادی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، جتنے بھی شعبے بنتے ہیں تمام شعبہ جات کا اگر دیکھا جائے تو امریکہ اور صہیونی لابی پورا زور لگا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو اس پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے محروم کیا جائے۔ مذاکرات کے کئی ادوار ہو چکے ہیں اور ایران کو کئی طرح کی دھمکیاں دی جا چکی ہیں، اور ان میں خاص کر یہ جو راستہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ جو گھنامنی سازش ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں کی گئی اور ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو جس انداز سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، یہ ایک تاریخ کا ایک ایسا تھبا ہے، یہ ایسا کلنک کا ٹیکا ہے کہ جو امریکہ اور صہیونی لابی کے پیشانی پہ ہمیشہ رہے گا، اور دنیا اس کو ایک بدترین ملک اور کسی ملک کے خلاف اپنائی گئی بدترین اسٹریٹجی سے تعبیر کرے گا، اور تاریخ اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کرے گی۔ اتفاق یہ ہے کہ گزشتہ روز 27 نومبر کے دن بھی ایک ایسا دن تھا کہ جس دن ایران کے ایک عظیم ایٹمی سائنسدان اور فزکس کے استاد شہید فخری زادے کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو تہران کے اپسرد کے علاقے میں جس انداز سے شہید کیا گیا، اس کی خبریں میڈیا میں موجود ہیں اور اس پہ کئی طرح کے تبصرے سامنے آتے رہے ہیں کہ کس انداز سے ایک ملک کے اندر ایک پرامن ایٹمی سائنسدان کو، کہ جو جس وقت شہید ہوا تو اس وقت وہ کرونا پہ کام کر رہا تھا اور کرونا کی ویکسین بنانے کے عمل میں ایک بڑی پیش رفت کے نزدیک تھا، تو ایسے ایٹمی سائنسدان کو، ایسے فزکس کے استاد کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا یقیناً کوئی انسان دشمن ہی کر سکتا ہے، جس کا انسانیت سے معمولی سا بھی تعلق ہو تو وہ یقیناً ایسی غلطی یا ایسا گھناؤنا اقدام انجام نہیں دے سکتا۔ اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ 2010 2011 2012، ان 3-4 سالوں میں ایران کے 4-5 اہم ایٹمی سائنسدانوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا یا جن میں مسعود علی محمدی شامل ہیں، مجید شہریاری شامل ہیں، مصطفیٰ احمدی روشن ہیں، داریوش رضائی نجات ہیں، اسی طرح رضا کشکائی فرد بھی ہیں، اور آخری جو شہید ہیں وہ شہید فخری زادے ہیں۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک واضح صورتحال نظر آتی ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف ایک چومکھی جنگ شروع کر رکھی ہے، اور کسی فیلڈ میں بھی امریکہ جو ہے وہ ایران کو آگے نہیں آنے دینا چاہ رہا ہے، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا میدان ہو، چاہے پرامن ٹیکنالوجی کے حصول کا میدان ہو، چاہے وہ اقتصادی میدان ہو، چاہے وہ دفاع کا میدان ہو۔ یعنی امریکہ نے اس انداز سے ایران کا محاصرہ کر رکھا ہے کہ ایران کسی لحاظ سے بھی کسی موضوع میں، کسی میدان میں ترقی و پیش رفت نہ کر سکے۔ اور اس کی بنیادی وجہ شاید یہی ہے کہ ایران کے اندر جو اسلامی انقلاب برپا ہوا، اس نے امریکہ کے اس بنیادی ستون کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس بنیادی نظریے کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جس نظریے لبرل ڈیموکریسی اور جس سرمایہ دارانہ نظام کے عنوان سے امریکہ نے پوری دنیا پہ ایک یونی پولر سسٹم اور ایک قطبی نظام مسلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا اسلامی نظام، اسلامی انقلاب اپنے نظریے کی وجہ سے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، بظاہر ایک چھوٹا سا ملک دنیا کا، لیکن اس کے نظریے کی اتنی پاور تھی، اس نظریے کے اندر اتنی جان تھی کہ دنیا کی تمام حریت پسند تنظیموں نے اس نظریے کو اپنے لیے ایک آئیڈیل بنایا، اور آزادی اور خود مختاری کی جو تحریکیں پوری دنیا میں چلیں اور حریت پسندوں کو جو ایک راستہ اور ایک روشنی نظر آئی، یہ بنیادی وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے امریکہ انقلاب کی کامیابی سے لے کے ابھی تک مسلسل ہر میدان میں اسلامی جمہوری ایران کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ خود ایران کے اس اسٹریٹجی کے عنوان سے یا اسلام کے اس نظریے کے عنوان سے، خود ایک امریکی نوم چامس کی معروف دانشور ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایران کی پالیسی آزادی اور خود مختاری پر استوار رہے گی اور وہ امریکہ مخالفت میں رہے گا، تو امریکہ کی طرف سے اس طرح کے اقدامات، اس طرح کے گھناونے اقدامات جو ہیں وہ انجام پاتے رہیں گے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے، اور سامعین اسی سیاسی گفتگو کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ جی، تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نبينا الآبر الناهي فلا أحد، نبينا الآبر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام بزم دوستاں, لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے گھروں کے لے کر حاضر خدمت ہے. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 7 آذر 22 ربیع الثانی اور 28 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بائیس ربیع ثانی سن 296 ہجری قمری کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بھائی حضرت موسیٰ مبرقہ نے ایران کے مقدس شہر قم میں وفات پائی. سن 214 ہجری قمری میں مدینہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی, اور 6 سال کی عمر تک کہ جب آپ کے والد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام شہید ہوئے, اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی, اور اس کے بعد اپنے بھائی حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے کسب فیض کیا. حضرت موسیٰ مبرقہ ایک عرصے تک کوفے میں رہنے کے بعد 42 سال کی عمر میں ایران کے شہر قم آ گئے. وہ آخر تک اسی شہر میں رہے اور اسلام کی تبلیغ کی. ان کو اعلیٰ علمی مقام حاصل تھا, حدیث کے راوی تھے, اور تقوی اور امانت داری میں بہت کم لوگ ان کی مانند تھے. اٹھائیس نومبر سن 1757 عیسوی کو برطانوی شاعر و نقاش ولیم بلیک پیدا ہوئے. انہوں نے بچپن سے ہی فن و ہنر میں اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کر دیا تھا, اور نوجوانی میں فلسفے اور شاعری سے متعلق کتابیں پڑھنی شروع کیں. ولیم بلیک کی نگارشات میں کلیسا پر صریح تنقید کی گئی, جس سے عیسائی مذہبی رہنما اور برطانوی دربار میں غم و غصہ پھیل گیا. انہوں نے سن 1827 میں اپنے انتقال تک شاعری پر مشتمل 13 کتابیں شائع کرائیں, جن میں معصومیت کے ترانے, تجربے کے ترانے اور بیت المقدس خاص طور سے شامل ہیں. اٹھائیس نومبر سن 1820 عیسوی کو جرمن فلسفی فریڈرک اینگلس پیدا ہوئے. وہ اپنے ہم وطن معروف فلسفی کارل مارکس کے قریبی دوست تھے. سیاسی سرگرمیوں میں شرکت کی وجہ سے فریڈرک اینگلس پر حکومت نظر رکھتی تھی. اسی بنا پر وہ سن 1850 میں برطانیہ فرار ہو گئے. سن 1848 میں شائع ہونے والا کمیونسٹ مینیفیسٹو نامی مشہور اعلامیہ کارل مارکس اور فریڈرک اینگلس کا ہی تدوین کردہ تھا. کارل مارکس کے بعد کمیونزم نظریے کے پروان چڑھنے میں فریڈرک اینگلس کا اہم کردار رہا ہے, اور ان کے نظریے کے مطابق دنیا دو اصل قطبوں میں تقسیم ہوتی ہے, سوشلزم اور کیپٹلزم میں. سن 1895 میں ان کا انتقال ہو گیا. 28 نومبر 1971 عیسوی کو ایران کے تین جزیروں ابو موسیٰ، تمبے بزرگ اور تمبے کوچک سے قابض برطانوی فوجیوں کے پسپائی اختیار کرنے کے بعد ان جزائر پر ایرانی حکمرانی بحال ہو گئی۔ خلیج فارس میں واقع ان جزائر سے برطانوی فوجیوں کا انخلا سیاسی اور اقتصادی مسائل کی وجہ سے بحر روم اور خلیج فارس کے علاقے سے نکلنے کے لیے برطانیہ کے منصوبے کے تحت انجام پایا۔ مذکورہ تاریخ میں برطانیہ کے قبضے سے آزاد ہونے والے یہ تینوں جزائر خلیج فارس کو بحر عمان سے ملانے والے آبنائے ہرمز کے دہانے پر واقع ہونے کی وجہ سے اسٹریٹجک پوزیشن کے حامل ہیں۔ سات آذر 1359 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران ایرانی بحریہ نے خلیج فارس میں عراقی بحریہ کو عملی طور پر ناکارہ بنا دیا اور عراق کے کئی جنگی بحری جہاز غرق کر دیے۔ اس کارروائی کے بعد خلیج فارس کا کنٹرول ایرانی بحریہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ سات آذر 1371 ہجری شمسی کو اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او میں ترکمانستان، قرقزستان، ازبیکستان، قزاقستان، تاجکستان، افغانستان اور جمہوریہ آذربائیجان کی شمولیت کے بعد اس تنظیم کے رکن ملکوں کی تعداد 10 ہو گئی اور اس دن کو یوم ای سی او قرار دیا گیا۔ ای سی او 1363 ہجری شمسی میں تین ممالک ایران، ترکی اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعاون میں فروغ کے لیے قائم کی گئی تھی۔ ای سی او 1343 میں قائم ہونے والی علاقائی ترقیاتی تعاون کی تنظیم آر سی ڈی کی سرگرمیاں رک جانے کے بعد تشکیل پائی تھی۔ ای سی او دنیا کی ایک سب سے بڑی علاقائی تنظیم شمار ہوتی ہے۔ سات آذر 1399 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر دفاع اور ایٹمی سائنسداں محسن فخری زادے کو شہید کر دیا گیا۔ وہ 1336 ہجری شمسی میں ایران کے مذہبی شہر قم میں پیدا ہوئے تھے اور سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی تشکیل کے شروع سے ہی اس کے رکن تھے۔ انہوں نے ایران کی وزارت دفاع کے سینئر سائنسداں اور مسلح افواج کے ریسرچ اینڈ انوویشن سینٹر کے سربراہ کی حیثیت سے ملک کی تحقیقاتی اور علمی ترقی و پیش رفت میں بہت زیادہ مجاہدت کی۔ شہید فخری زادے اور ان کی ٹیم نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کی حالت میں صحت عامہ کے شعبے کی مدد کی اور کورونا کا پتہ لگانے والی پہلی ایرانی کٹ بنائی تھی جو عالمی معیار کے مطابق ہے۔ ایران کے اس وقت کے وزیر خارجہ نے فخری زادے کی شہادت کے بعد کہا تھا کہ اس قتل میں اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ کی طرح ترقی و پیش رفت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور بزم دوستہ میں ابتدائیہ کلمات یقینی طور پر ایک ایسا پیغام ہے کہ جو سامعین کے دلوں میں اور سامعین کے ذہنوں میں یقینی طور پر رہتا ہے۔ بزم دوستہ پروگرام سامعین کا پسندیدہ پروگرام ہے اور سامعین اس کو ریڈیو کے ذریعے بھی سنتے ہیں اور بہت سے ہمارے سامعین اس کو آرکائیو کے ذریعے سے اپلوڈ کر کے بھی سنتے ہیں اور سائٹ سے بھی سنتے ہیں، اور ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے سامعین کا کہ جو بزم دوستہ کے اس ماحول کو اور گفتگو کو اور پیش کیے جانے والے خطوط کے جوابات کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ پسند کرتے ہیں۔ بہرحال ہم سب دعا گو ہیں کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ترقی و پیش رفت کا سلسلہ ان کی زندگیوں میں جاری و ساری رہے۔ خود بھی اگر انسان دیکھے تو ایک طرح کی زندگی انسان کی گزر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی اور وہ ترقی و پیش رفت کا جو عنصر ہے وہ اگر نہیں ہے تو یقینی طور پر ہمیں اپنے رویوں میں بھی تبدیل کرنی چاہیے اور مادی و معنوی لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر کمزوری ہے۔ بہرحال کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے اہل خانہ کے لیے آسائشیں فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اور بہترین انسان وہ ہے کہ جو رزق حلال کے ذریعے سے اپنے کنبے کی پرورش کرے۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اہل خانہ کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے اس کی یہ محنت مزدوری جو ہے اللہ کی راہ میں عبادت شمار ہوتی ہے۔ اور آپ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی سخت کام کر رہا ہوتا ہے محنت مزدوری کا اور اس کے جسم سے پیشانی پر پسینہ آتا ہے، جب تک وہ پسینہ پیشانی پر رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لطف و عنایات کا حامل قرار پاتا ہے۔ جی ہاں سامعین، کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایسے کام انجام دینے چاہیے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو، اور کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے خطا کا جو ہے وہ عنصر سامنے آئے اور کوتاہی انسان کی جو ہے وہ نظر آئے، بلکہ اللہ کی رضا کو سب سے پہلے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ کوشش کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں، خاص طور پر کرونا کے ان ایام میں سماجی فاصلے کی رعایت کریں، ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق عمل کریں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ اب پروگرام میں سامعین کے خطوط شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت سے سعید مشتبہ صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات سننے کے لیے وقت نکالتا ہوں لیکن کبھی کبھی نشریات نہیں سن پاتا، اکثر آپ کے پروگرام موبائل اپلیکیشن سے سنتا ہوں۔ میں صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں، میرے عزیز دوست بشیر حسینی صاحب نے مجھے ریڈیو تہران سے متعارف کروایا تھا۔ آج آپ کو خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات پورے علاقے پر پڑ رہے ہیں اور افغانستان کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں افغانستان میں ہونے والے بم دھماکوں نے دل کو بہت رنجیدہ کیا ہے۔ افغان عوام برسوں سے سخت حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن اس ملک پر سامراجی ایجنٹوں نے اپنے پنجے جمائے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ عالمی میڈیا علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے خبروں پر فوکس نہیں کرتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے ذریعے عالمی اور علاقائی خبروں سے آگہی ملتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے کا ایک طاقتور ملک ہے اور اگر خلیج فارس کے علاقے کے ممالک ایران کا ساتھ دیں تو اغیار اپنے سازشی منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سارے پروگرام مجھے پسند ہیں، بزم دوستہ پروگرام سن کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ ریڈیو کے تمام سامعین، دنیا کے تمام دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب سعید مشتبہ صاحب، گلگت سے آپ نے ہمیں یاد کیا ہے، بہت شکریہ۔ اور آپ کا یہ محبت نامہ ملا اور نہایت ہی بہترین انداز میں آپ نے ہمارے پروگراموں کے حوالے سے تبصرہ تحریر کیا۔ ہم یہاں پر جناب بشیر حسینی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ریڈیو تہران کو متعارف کروایا اور آپ موبائل ایپ کے ذریعے سے ہماری نشریات سنتے ہیں۔ آپ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بہت سے ہمارے ایسے سامعین ہیں کہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہماری نشریات سنتے ہیں، چونکہ کبھی آواز کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے موسمی حالات کی وجہ سے۔ بہرحال سامعین کی یہ ہمیشہ کی شکایت رہی ہے، اور جو ریڈیو سننے والے ہیں ان کو ریڈیو پر ہی نشریات سننے میں مزہ آتا ہے، وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہرحال ریڈیو کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، لیکن جو دوسرے ذرائع ہیں ان سے بھی استفادہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور جہاں پر آواز ریڈیو کے ذریعے نہیں پہنچ پاتی وہاں پر انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ کے ذریعے سے ریڈیو تہران کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ ہم یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں، اور اس کا اندازہ ہمیں آپ کے اس خط سے بھی ہوا جس میں آپ نے افغانستان کے حالات کا ذکر کیا، اور وہاں رونما ہونے والے حالات نے یقینی طور پر افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے، اور طالبان کے افغانستان میں آنے کے بعد بھی وہاں پر بدامنی کا سلسلہ باقی ہے، اور قندوز اسی طریقے سے قندھار، اور گزشتہ دنوں کابل میں ہونے والے خوفناک بم دھماکوں اور جھڑپوں نے واقعی دل کو ہلا دیا، اور سینکڑوں افراد جو ہے وہ جان بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دردناک مناظر دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں، مسجد میں، امام بارگاہ میں۔ اس قسم کے دھماکے واقعی دل کو ہلا دیتے ہیں، اور ان دھماکوں میں ایک معصوم بچے کی شہادت بھی واقع ہوئی، اور اس بچے کی تصویر جب سوشل میڈیا پر عام ہوئی ہے تو اس نے بھی دل کو ہلا دیا ہے۔ اپنا پرایا سب اس بچے کی، مثلا جو اس پر ظلم و بربریت کی داستان رقم کی گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اب یہ سامراج ہے کہ جس نے علاقے میں اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، اور اس کو مسلمانوں کے خون سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ اپنے مقاصد کے پیچھے رہتا ہے۔ بہرحال حالات اب کس کرمٹ بیٹھتے ہیں، یہ خود افغانستان پر جو حکمران ہیں ان کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ سیکیورٹی کی بحالی جو ہے وہ یقینی بنائیں، اور افغانستان کے اندر جو ہے امن و سلامتی کا ماحول جو ہے وہ پیدا کریں۔ بہرحال ہمسایہ ملک جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ افغانستان میں جو کابل پر حکمران ہیں وہ بھی اپنے رویوں اور اپنی پالیسیوں کے اندر جو ہے وہ لچک پیدا کریں۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت ہی اہم نکات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ ریڈیو کے پروگراموں کو سننے، پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ بزم دوستاں آپ سب کا اپنا پروگرام ہے، اور آپ کی گفتگو کو ہم پروگرام بزم دوستاں میں شامل کرتے ہیں۔ یہ آپ کے خطوط ہیں کہ جو اس پروگرام کو چار چاند لگاتے ہیں، یہ آپ کی تحریر ہے کہ جو ہمیں بولنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں خط لکھا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔
حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے منور علی مدبری صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور صبح کی نشریات میں آواز بہت صاف ہوتی ہے، جبکہ شام اور رات کی نشریات صاف سنائی نہیں دیتی لیکن قابل سماعت ہوتی ہے۔ پروگرام یادوں کے چھروکے، آج کا ایران، آس پاس درخشاں ستارے، گھر اور گھرانہ، خلقت کی رانائیاں، بزم دوستہ، انداز جہاں، زاویہ نگاہ، اقتصاد نامہ اور پروگرام صبح امید، سارے پروگرامز مجھے بہت پسند ہیں۔ پوری نشریات سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے فارسی سیکھیے، پروگرام سے بھی خوب استفادہ کرتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہفتہ وحدت اسلامی کے حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی اچھے رہے ہیں، جبکہ حالات حاضرہ کے پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو سے بھی علاقائی اور عالمی حالات کے حوالے سے اچھی معلومات ملتی رہی۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا سلام۔
جی جناب منور علی مدبری صاحب، بہت شکریہ۔ کرگل، لداخ، کشمیر ہندوستان سے آپ نے یہ ہمیں خط ارسال کیا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے، اور آپ نے بتایا کہ آپ کے ہاں آواز کی کیا کیفیت ہے۔ بہرحال میں نے جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ کہیں پر آواز بہت صاف ہوتی ہے، کہیں پر آواز متاثر ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ایک دو دوستوں نے یہ بھی بتایا ہے، بہن مریم زہرا، کہ کبھی جب ریڈیو تہران کی نشریات جس اوقات میں چل رہی ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دوسری فریکوینسیاں جو ہیں وہ زبردستی اس نشریات کے اوقات میں جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ آواز جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اور جب ہم نے یہاں پر اپنے انجینئر سے اس بات کا پتہ لگایا تو انہوں نے بھی اس کی تائید کی کہ ہاں ایسا ہی ہے، ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے اس کی نشریات کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سامعین کو اس کی آواز سنائی صاف نہ دے، لیکن بہرحال پھر بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر آواز نہایت ہی صاف ستھرے انداز میں پہنچتی ہے، اور یہ سامعین ہی ہیں کہ جن کی بدولت جو ہے ریڈیو تہران اپنی آواز دنیا بھر کے گوش و کنار میں جو ہے وہ پہنچا رہا ہے، اور ہم اپنے عزم و ارادے میں مضبوط ہیں اور حق کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچاتے رہیں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا۔ بہرحال جو پروگرام جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا، آج کا ایران، یادوں کے جھروکے، آس پاس درخشاں ستارے، گھر اور گھرانہ، خلقت کی رہنائیاں، انداز جہاں، زاویہ نگاہ، اقتصاد نامہ، صبح امید، بہرحال لگ ایسا رہا ہے کہ یقینی طور پر آپ نشریات اول تا آخر سنتے ہیں، اور بہت شکریہ آپ کا کہ نہایت ہی دقت کے ساتھ آپ نے ان پروگراموں کو سنا اور اپنا تبصرہ جو ہے وہ ریکارڈ کرایا۔ آئیے فارسی سیکھیے، سامعین دوستوں کا پسندیدہ پروگرام ہے اور سامعین اس پروگرام سے استفادہ کرتے ہیں، فارسی زبان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول میں ہفتہ وحدت اسلامی کی مناسبت سے بہرحال یہ ریڈیو تہران کی روایت رہی ہے کہ 12 سے 17 ربیع الاول کے درمیان خصوصی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، علماء و دانشور حضرات کی تقریر اور انٹرویو ان پروگرام میں شامل رہتی ہے کہ جو اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور مسلمانوں کو متحد رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ایران میں اس سال 35ویں عالمی وحدت اسلامی کانفرنس بھی منعقد ہوئی اور دنیا بھر سے علماء دانشور حضرات نے اس میں شرکت کی، اور ایک پیغام گیا محبت کا پوری دنیا کے لیے کہ شیعہ و سنی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر کہیں اختلاف پیدا کیا جاتا ہے تو وہ سامراج کی سازش ہے، اس میں شیعہ و سنی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا، اور پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا کہ علاقائی اور عالمی حالات کے حوالے سے بہترین گفتگو پیش کی جاتی ہے۔ ہم یہاں پر اپنے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو نہایت ہی بہترین انداز میں عالمی حالات پر تبصرہ کرتے ہیں، اور ان کی خاص نظر ہے عالمی اور علاقائی حالات پر، جس کی بنیاد پر وہ بہترین انداز میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اور سامعین کو یہ گفتگو پسند آتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے ہمارے لیے یہ محبت نامہ ارسال کیا۔
حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو باگو سے احسان علی بچایو صاحب نے۔
جی،
وہ لکھتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ مجھے پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا اور لکھنے کا بھی۔ ریڈیو تہران کی نشریات کے تمام پروگرام اچھے چل رہے ہیں، ہر پروگرام قابل تعریف ہے، لیکن خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام میرے پسندیدہ پروگرامز ہیں، جبکہ ایران اور علاقائی حالات کے بارے میں معلومات پر مبنی پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہیں۔ پروگرام بزم دوستہ میں آپ نہایت بہترین انداز میں گفتگو کرتے ہیں، آپ کی گفتگو دل کو بھاتی ہے، ایک ایک لفظ میں مٹھاس ہوتی ہے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے سن کر ماضی میں پیش آنے والے واقعات سے آگہی ملتی ہے، انسان کو اپنی تاریخی واقعات کا علم ہوتا ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانہ میں نہایت بہترین انداز میں کنبے میں مہر و محبت میں اضافے اور اخلاقی عنوانات سے اچھی گفتگو رہتی ہے۔ پروگرام خلقت کی رانائیاں بھی ہمیں خدا سے نزدیک کرنے کے لیے اچھے مضامین ہوتے ہیں۔
جی جناب احسان علی بچایو صاحب، ٹنڈو باگو، سندھ پاکستان سے، بہت شکریہ آپ کا یہ خط ہمیں موصول ہوا، اور آپ نے اپنے خط میں لکھا کہ اب لکھنا لکھانا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود نہایت بہترین الفاظ میں آپ نے اپنی رائے کی ترجمانی کی ہے ریڈیو تہران کے حوالے سے، اور آپ کو ہمارے پروگرام جو ہے وہ پسند آئے، بہت شکریہ آپ کا۔ بس میں دوستاں، بہرحال آپ کا اپنا پروگرام ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ آپ کی تحریر ہوتی ہے کہ جو ہمیں بلواتی ہے، جو ہم سے باتیں کرواتی ہے، اور آپ کی تحریر دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، تو اچھے سے اچھے الفاظ جو ہے وہ زبان پر آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے۔ انسان کی زبان، انسان کے گفتار جو ہے وہ میٹھی ہونی چاہیے، اور اسی کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، پروگراموں کا نام لے لے کر آپ نے اس کی تعریف کی، اور پیش کیے جانے والے پروگراموں میں جو مضامین بیان کیے جاتے ہیں ان کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شوق سے پروگرام سنتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں۔ بہت اچھا لگا آپ کا خط پڑھ کر اور سن کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے، تمام سامعین کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوں۔ اگلے خط کا بھی ہمیں آپ کے انتظار رہے گا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ہم بھائی مستحسن احمد خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی شکریہ کے ساتھ تمام سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور یہ پروگرام ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کے جائزے پر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو پروگرام میں پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ وطن امروز، ویانا میں ایران کے کھلے ہاتھ، ایرانی مذاکرات کار ٹیم ویانا پہنچی۔ روزنامہ دنیا اقتصاد، ایٹمی معاہدے سے عرب ممالک کی پسپائی، اگر ایران معاہدے سے نکلا تو عربوں کے حق میں نہیں ہوگا، رابرٹ مالی۔ اور روزنامہ صباح، ترکی علاقائی اور بین الاقوامی اہداف میں قطر کی حمایت کرے گا، ترک پارلیمان کے اسپیکر کا بیان۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ایران، ہمسایہ ممالک ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجیح۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ ایران کے صدر آیت اللہ رئیسی ہفتے کی رات کو ترکمانستان کے دارالحکومت اشق آباد پہنچے، جہاں اس ملک کے صدر قربان علی بردی محمد عوف نے ان کا باضابطہ استقبال کیا۔ صدر رئیسی ایک اعلی سطح کے وفد کے ہمراہ ای سی او اقتصادی تعاون تنظیم کے 15th اجلاس کے سلسلے میں اشق آباد میں ہیں۔ ایکو اقتصادی تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے دوران صدر سید ابراہیم رئیسی اس تنظیم کے رکن ممالک کے مابین علاقائی اور بین الاقوامی سطح کے تعاون اور اقتصادی تعلقات کے سلسلے کی تجاویز پیش کریں گے۔ صدر رئیسی نے ترکمانستان میں مقیم ایرانی برادری سے بھی ملاقات کی، اور اس موقع پر بتایا کہ اس دورے کے موقع پر تہران اور اشق آباد کی دو طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ القدس العربی، خلیج فارس کے اطراف کے عرب ممالک امریکہ اور چین کی سرد جنگ کے بیچ پھنس گئے ہیں۔ القدس العربی اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں چین کی خفیہ بندرگاہ کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد ابو ظہبی کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ متحدہ عرب امارات جیسے چھوٹے ممالک کو موجودہ سپر پاور امریکہ اور چین جیسی ابھرتی طاقت کے مابین توازن برقرار رکھنے میں پریشانی پیش آ رہی ہے۔ ابو ظہبی کے قریب واقع اس پورٹ پر تعمیراتی سرگرمیاں امریکی اعتراض کے بعد روک دی گئیں، جبکہ امارات واشنگٹن کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بندرگاہ صرف ایک تجارتی بندرگاہ ہوگی۔ ان ممالک کو ایک جانب امریکہ جیسا اپنا اسٹریٹجک ساتھی دکھائی دے رہا ہے تو دوسری جانب چین جو ان کی توانائی کے پیداوار کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ اگر چین کو ناراض کیا تو مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا کی مارکیٹ سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور اگر امریکہ ناخوش رہا تو ایران کے مقابلے میں ان کا موقف مزید کمزور ہو جائے گا۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ منصف: اومیکرون ویریئنٹ، عوام کو احتیاط برتنے کا مودی کا مشورہ۔ بین الاقوامی سفر پر پابندیوں کی نرمی میں نظر ثانی کی جائے۔ ہندوستان ٹائمز: زرعی قوانین پارلیمان کی کارروائی شروع ہونے کے پہلے دن ہی منسوخ کر دیے جائیں گے، راجناتھ سنگھ۔ روزنامہ جسارت: سعودی عرب ماہانہ $100 ملین کا ادھار تیل دے گا، وفاقی کیبنٹ نے معاہدے کی منظوری دے دی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ نوائے وقت: نواز شریف کو فون پر ہدایات لے کر فیصلے کرنے والی عدلیہ چاہیے، اسد عمر۔ اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ وفاقی وزیر برائے ترقی، منصوبہ بندی و اصلاحات اسد عمر نے کہا ہے کہ نواز شریف کو وہ عدلیہ چاہیے جو فون پر ہدایات لے کر فیصلے کرتی تھی۔ ان کو آج کی عدلیہ اور فوج سے ناراضگی یہ ہے کہ وہ آئین سے بالا تر ہو کر ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے۔ اداروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے وہ اور ان کے سہولت کار ہر حربہ استعمال کرنے کو تیار ہیں، چاہے ملک کا جتنا بھی نقصان ہو۔ اور آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ اسنا نیوز: وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے ازبکستان اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے الگ الگ ملاقات کی۔ ارنا نیوز: ایران کی غیر ملکی تجارت کا حجم 63.1 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں محمد اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا ہے۔ اس کے دوست کا گھر آزادی اسکوائر کے نزدیک ہے۔ آزادی اسکوائر یا آزادی چوک تہران کا ایک بڑا اور خوبصورت چوک ہے جو تہران کے مغرب میں واقع ہے۔ اس چوک میں ایک بہت بڑا مینار بھی ہے جو آزادی مینار کے نام سے معروف ہے۔ محمد اس وقت ولی عصر روڈ پر ہے اور وہ ایک راہگیر سے آزادی چوک کا پتہ پوچھتا ہے۔ راہگیر نے اسے بس کے ذریعے میدان آزادی جانے کا مشورہ دیا۔ محمد کو آزادی چوک تک جانے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیلات کچھ دیر بعد۔ پہلے حسب معمول سماعت فرمائیے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ اور مختصر جملے۔
ببخشید،
معاف کیجیے گا۔
میدان،
چوک، جہاں چوک کے بیچ میں دائرہ
موجود ہو اور پارک کی شکل میں ہو.
کجاست؟
کہاں ہے؟
اتوبوس.
بس.
تاکسی.
ٹیکسی.
شما می روید؟
آپ جائیں گے یا آپ جا رہے ہیں؟
فرقی نمی کند.
کوئی فرق نہیں پڑتا.
من فکر می کنم.
میں سمجھتا ہوں یا میرے خیال میں.
راحت.
آرام، آسانی یا راحت.
راحت تر.
زیادہ آرام سے، آسانی سے یا سہولت سے.
ایستگاہ.
اسٹاپ، بس اسٹاپ کے لیے.
کمی.
کچھ، مقدار کے لیے بولا جاتا ہے.
جلوتر.
آگے کی جانب.
بانک.
بینک.
بلیت.
ٹکٹ.
بلیت فروشی.
ٹکٹ بیچنے والی جگہ یا کاؤنٹر.
کنار.
قریب.
شما پیاده می شوید.
آپ اتریں گے.
من پیاده می شوم.
میں اتروں گا.
بعد از دو ایستگاه.
دو اسٹاپ آگے.
پیاده شوید.
اتریں یا اتریے.
من می گویم.
میں کہتا ہوں. سامعین، اب توجہ سے محمد کی گفتگو سنیں اور کوشش کریں کہ اس کو دہرائیں تاکہ یہ جملے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں.
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر کہاں ہے؟
میدان آزادی؟ با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
آزادی اسکوائر آپ بس کے ذریعے جائیں گے یا ٹیکسی سے؟
فرقی نمی کند.
کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جو بھی مل جائے.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
میرے خیال میں بس کے ذریعے زیادہ آسان ہے. آزادی اسکوائر کی بس کا اسٹاپ نزدیک ہے.
ایستگاہ کجاست؟
اسٹاپ کہاں ہے؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک.
تھوڑا سا آگے، بینک کے قریب.
ببخشید، بلیت فروشی کجاست؟
معاف کیجیے گا، ٹکٹ کہاں سے ملے گا یا ٹکٹ کاؤنٹر کہاں ہے؟
بلیت فروشی ہم کنار ایستگاہ است.
ٹکٹ کا کاؤنٹر اسٹاپ کے نزدیک ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامعین، ایک بار پھر محمد اور راہگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو کو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ بغیر ترجمے کے.
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
میدان آزادی؟ با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
فرقی نمی کند.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
ایستگاه کجاست؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک.
ببخشید، بلیت فروشی کجاست؟
بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است.
متشکرم.
سامعین، محمد تھوڑا سا آگے کی جانب بڑھتا ہے اور اسے بس اسٹاپ اور اس کے نزدیک ٹکٹ کا کاؤنٹر نظر آ جاتا ہے. چند منٹوں کے بعد بس اسٹاپ پر آتی ہے اور محمد باقی مسافروں کی طرح بس میں سوار ہو جاتا ہے. بس میں زیادہ رش نہیں ہے. محمد کو اس بات کا علم نہیں کہ اس نے کون سے اسٹاپ پر اترنا ہے. وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے آزادی چوک کے بارے میں سوال کرتا ہے. اب آئیے ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، غور سے سنیے.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر نزدیک ہے.
شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
ہاں، کیا آپ آزادی اسکوائر پر اتریں گے؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
ها، من آزادی چوک پر اتروں گا.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
آپ دو اسٹاپ کے بعد اتر جائیں.
بعد از دو ایستگاه؟
دو اسٹاپ کے بعد؟
بله، من به شما می گویم میدان آزادی کجاست.
ها، من آپ کو بتا دوں گا کہ آزادی سکوئر کہاں ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامعین، اب ایک بار پھر اسی گفتگو کو دوبارہ غور سے سنتے ہیں ترجمے کے بغیر.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
بله، شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
بعد از دو ایستگاه؟
بله، من به شما می گویم میدان آزادی کجاست.
متشکرم.
سامن، جب بس آزادی اسکوائر پر پہنچتی ہے تو وہ مسافر محمد سے کہتا ہے کہ آزادی اسکوائر کا اسٹاپ آ گیا ہے. محمد اس مسافر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو خدا حافظ کہتا ہے. آزادی اسکوائر ایک بہت بڑا علاقہ ہے. محمد ارد گرد دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ تہران کتنا بڑا شہر ہے. وہ کچھ افراد سے پوچھنے کے بعد اپنے دوست کے گھر تک پہنچ جاتا ہے. جی سامن، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئیے فارسی سیکھے، اور سامعین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر، شارٹ ویو میں 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے. آپ ہماری نشریات سننے کے لیے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir. سامعین، فریکوینسیاں اصلاح کر کے سماعت فرما لیں. شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر آپ ہماری یہ نشریات سن رہے ہیں. تو سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام، جہاں آج کی دوسری مجلس کا آخری پروگرام منارے نور. اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو سماعت فرمائیں پروگرام منارے نور، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ.
منارۂ نور۔
عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور لے کر حاضر خدمت ہے۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں سیاسی جماعتوں کی تشکیل اور ان کی افادیت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، اسلامی انقلاب کی بے مثال خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قائدانہ بصیرت کے باعث ایران میں ظالم اور استبدادی شاہی نظام کے سقوط کے فوراً بعد، اور ایسے حالات میں کہ جب ملک شدت سے ملکی اور علاقائی سطح پر سیاسی تبدیلیوں سے دوچار تھا اور اس بات کا خوف تھا کہ اندرون ملک یا بیرونی طاقتوں کے توسط سے ایک بغاوت کے ذریعے اسلامی انقلاب نابود ہو جائے، ایسے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اقتدار کی منتقلی کا عمل مکمل طور پر اور انتہائی تیزی سے اور ساتھ ہی جمہوری طرز پر انجام دیا اور اسے عملی جامہ بھی پہنایا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کو ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ متبادل نظام یعنی اسلامی جمہوریہ کے بارے میں ریفرینڈم کرایا گیا۔ اس طرح سیاسی ماحول بھی پوری طرح آمادہ ہو گیا اور یوں مختلف سیاسی پارٹیاں اور گروہ آزادانہ طور پر سیاسی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے۔ اس کے باوجود کہ قومی اہداف میں پیش رفت کے لیے رائے عامہ سے رجوع بہت ضروری ہے، یہ عمل مکمل طور پر جمہوری تھا، پھر بھی بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں نے ریفرینڈم کے خلاف موقف اپنایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ریفرینڈم کے بائیکاٹ یا اس پر عمل درآمد کی راہ میں روڑے اٹکانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے ریفرینڈم کا انعقاد کرانا چاہا تو پوری قوم ہمارے ساتھ تھی، تاہم کچھ لوگ مخالف تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ بعض افراد جنہوں نے بائیکاٹ کیا ان میں سے کچھ کردستان میں تھے کہ جن میں سے کمیونسٹ بھی تھے، کئی گروہ اور دیگر پارٹیاں بھی تھیں۔ بعض شہروں میں بیلٹ بکسوں کو جلا دیا گیا اور بعض جگہوں پر بندوق کی نال پر لوگوں کو ووٹ دینے سے روکا گیا۔ کیا ریفرینڈم حکومتی پالیسیوں کے برخلاف تھا؟ امام خمینی کے بقول، کیا یہ ریفرینڈم کی جس کی خواہاں پوری قوم تھی خلاف مصلحت تھا؟ کیوں اس کا بائیکاٹ کیا گیا؟ کیا ان کی نیتیں ٹھیک تھیں؟ یہ مواقف تو اس بات پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ افراد نہیں چاہتے تھے کہ انقلاب نتیجہ بخش ثابت ہو سکے۔ سمیں نئے نظام کے تعین کے سلسلے میں ریفرینڈم کے بعد آئین کی تدوین اور منظوری انقلابیوں کا بہترین اور فوری طور پر انجام پانے والا اقدام تھا۔ اس سلسلے میں بھی خوش قسمتی سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی تدبیر سے بنیادی آئین کی تدوین اور منظوری کا عمل تیزی کے ساتھ انجام پایا۔ اس درمیان ایسے افراد اور گروہ تھے کہ جن کا خیال تھا کہ پوری قوم مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ کا انتخاب کرے اور اس میں آئین کی تدوین کا عمل انجام پائے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملکی اور غیر ملکی پروپیگنڈوں کی بابت تشویش میں مبتلا تھے، اعلان کیا کہ اس اہم کام کی انجام دہی میں تیزی لانے کے لیے مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے نمائندوں کا محدود تعداد میں عوام انتخاب کریں تاکہ اس طرح سے بحثوں کے طول پکڑنے کی روک تھام کی جائے اور کم سے کم مدت میں آئین کی تدوین عمل میں لائی جائے۔ بعض سیاسی پارٹیوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی، جس پہ امام خمینی نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا اور فرمایا، وہی افراد کے جنہوں نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا، اب وہ نہیں چاہتے کہ بنیادی آئین کی منظوری عمل میں آ سکے، اور یہ اس لیے ہے کہ بنیادی آئین اسلامی اور آئینی قانون ہے اور ان افراد کو اسلام سے ڈر لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مغرب کی مانند یہاں بھی مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ ہو، 700-800 افراد رکن ہو اور ان کے انتخاب میں کئی ماہ طول پکڑ جائے اور پھر اس کی منظوری میں کئی سال لگ جائیں۔ ان کی یہ سب باتیں اس لیے ہیں تاکہ مسئلے کے حل میں تاخیر ہو، بلکہ وہ تو اپنی خباستوں کے ذریعے فساد اور تباہی پھیلانے کے درپے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پر ملک کے بعض علاقوں میں رونما ہونے والے آشوب اور بلووں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بلوے اور فساد کے جو اس وقت کردستان میں ہو رہے ہیں، خوزستان میں ہو رہے ہیں، ایک ایسی سازش ہے کہ جس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ آئین نہ ہو اور وہ گروہوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان افراد کے رد عمل میں کہ جو بنیادی آئین اور انقلاب اسلامی کے اصولوں، خاص طور پر سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں سے متعلق اصولوں کی مخالفت کرتے تھے، فرماتے ہیں ان مخالفتوں کی اصلی وجہ یہ ہے کہ آئین میں بعض دھڑے یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی سرگرمیوں کی آڑ میں قومی اتحاد، دینی اقدار اور اسلامی جمہوری نظام کے اصولوں کو نقصان پہنچائیں اور اسلامی انقلاب کے عملی جامہ پہننے کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں، تو ایسا نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ بند گئے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں مزید فرماتے ہیں، مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے قانون بنایا ہے اور اس کے بعد بھی ریفرنڈم کرایا جانا طے پایا ہے، یعنی ایک ایسی جمہوریت کے جو دنیا کی جمہوریتوں سے بالاتر ہے کہ جس میں ایک مرتبہ مجلس خبرگان کے افراد کے لیے ووٹنگ ہوئی اور پھر ان کے توسط سے آئین کی تدوین کے لیے ووٹنگ کرائی گئی، لیکن کچھ ایسے بے بس گروہ ہیں کہ جو اس آئین پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹیاں اور گروہ اس کے علاوہ کہ ان سے کہیں کہ آپ آزاد ہیں اور سنسرشپ بھی انجام نہیں پائے گی، تو پھر وہ اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو بعض کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی موقع اور مہلت نہیں چھوڑی گئی، یہ اس لیے ہے کہ مجوزہ آئین کے جو قومیت کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قومیت کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اقدام کریں اور ملک کو تقسیم کر دیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی آئین میں درج اصولوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جس میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کو آزادانہ طور پر انجام دینے کی اجازت دی گئی ہے، بیگانہ طاقتوں سے عدم وابستگی اور ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ جیسے مصادیق کو سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنے والے اہم ترین اصولوں کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ آپ اسی طرح دینی اور یونیورسٹی طلبہ اور اساتذہ نیز ثقافتی اور تعلیمی مراکز سے متعلق حکام اور عہدیداروں سے یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ یہ ماحول اور فضا سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی مقابلہ آرائی اور اقتدار پسندی کے میدان میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ ان مراکز کا فلسفہ وجودی سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کے فلسفہ وجودی سے مختلف ہے۔ امام خمینی اس بارے میں فرماتے ہیں، یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کے کھلنے کے ساتھ ہی بعض اشخاص اور گروہ ممکن ہے یہ چاہیں کہ فریب دینے والے بیانات اور پروپگنڈوں کے ذریعے یونیورسٹی کے کام میں خلل پیدا کریں تاکہ طلبہ کلاسوں میں جانے سے اجتناب کریں۔ ایسے میں یونیورسٹی طلبہ اور اساتذہ کو چاہیے کہ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور ان کی سازشوں اور پروپگنڈوں کو ناکام بنا دیں۔ امام خمینی نے ثقافتی اور تعلیمی اداروں میں بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی خلاف ورزیوں کو اغیار، خاص طور پر امریکی سازش قرار دیا اور فرمایا کہ وہ افراد جو کردستان میں بلوا اور فساد مچا رہے ہیں اور یونیورسٹیوں کے مسئلے پر آشوب برپا کر رہے ہیں، ان فسادات کا ایران کی سرحدوں میں عراق کی غیر قانونی حکومت اور ایران میں کارٹر کی فوجی مداخلت سے بہت قریبی رابطہ ہے۔ اگر یونیورسٹیوں کے یہ منحرف گروہ بلوے کریں گے تو پھر ایران کی قوم ان منحرف گروہوں کے ساتھ اپنا حساب چکائے گی۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی تشکیل کی ضرورت پر بارہا تاکید فرماتے تھے اور اپنے دور قیادت میں آپ نے ان سرگرمیوں کا دفاع بھی کیا اور حتیٰ ان کی حمایت بھی کی، تاہم ان مواقع پر کہ جب بعض سیاسی پارٹیوں اور دھڑوں نے آزادی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی انقلاب میں عوام کی امنگوں اور اہداف کو پامال کیا اور اپنے اقدامات کے ذریعے ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کی اور ملکوں سے وابستگی اور دیگر ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت کی راہ ہموار کی، تو ان کو سختی کے ساتھ آزادی سے غلط فائدہ اٹھانے کی بابت خبردار کیا اور اس قسم کی سیاسی سرگرمیوں کے خلاف سخت رد عمل بھی ظاہر کیا۔ چنانچہ آپ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ہم نے آزادی دی تو بعض عناصر نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا، لیکن اب ہم اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آزادی کے یہ معنی کہ وہ تخریبی اقدامات انجام دیں تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم آزادی دیں اور جس کے جو بھی سمجھ میں آئے وہ تخریبی کام انجام دے اور لوگوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دے۔ سمجھ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز فکر، دینی اقدار اور اسلامی انقلاب کے اصولوں کے دائرے میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کے تعلق سے مثبت ہے، لیکن آپ پارٹی کی سرگرمیوں میں انحراف اور قومی مصلحتوں اور مفادات اور قانونی حدود و قیود کو پامال کرنے کے بارے میں بہت حساس تھے، اور ان پارٹیوں اور گروہوں کی نسبت کہ جنہوں نے ان حدود کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کرتے تھے۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نگاہ سے سیاسی دھڑے بندی کی آزادی تھی اور اسے حمایت بھی حاصل تھی، لیکن یہ آزادی اور حمایت معینہ حدود و قیود میں تھی۔ سامعین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کے دیگر افکار و نظریات کے بارے میں گفتگو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔